الشيخ بعض أشعاره متميزة لشيء اور یہی فرماتے تھے کہ بعض اوقات ایک شعر سے کایا پلٹ جاتی ہے اور ایک ایک شعر سینکڑوں بیان کا نفع رکھتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مجھ کو بھی جو بات میں بیان کر دیتا ہوں اشعار کی وہ مجھے پہلے میرے ساتھ بھی یہ تھا. اس کو معاملہ یہ ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ اتنا ہی معنی کھلتے جاتے ہیں اور سنتے جاؤ, پڑھو یا سنو, جیسے جیسے سنتے جاتے ہیں معنی کھلتے جاتے ہیں. وہ پہلے بھی حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں اشعار حضرت مجھ سے کبھی کبھی پڑھواتے تھے لیکن وہ معنی اس وقت نہیں آتے تھے جو اب آ جاتے ہیں. اور ہر شعر کے اندر قرآن پاک کی یا احادیث پاک کی کوئی نہ کوئی تعلیم ہوتی ہے, اسی سے اصل بنیاد وہی ہے. اور ایک الہام نبوت ہوتا ہے وہ تو اب ختم ہو گیا لیکن الہام ولایت اللہ والوں کو ہوتا رہتا ہے. الہام اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. مگر بنیاد اس کی ہوئی قرآن و حدیث ہوتی ہے. شاعری مد نظر ہم کو نہیں, واردات دل دکھا کرتے ہیں. اور بھی ایک شعر اسی طرح کا ہے جس کا دوسرا مصرع ہے کہ کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے. ایسے ہی کچھ مصرع ہے. شاعری مد نظر ہم کو نہیں, کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے معلوم ہے خوب مصرع نہیں. یہ اور شعر ہے. شاعری مد نظر ہم کو نہیں, واردات دل لکھا کرتے ہیں. یہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کا جب شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے شعر. اور یہ الگ ہے, یہ ہمارے حضرت کا اشعار نہیں ہے کہیں. کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے. بڑا عالم ہو تو ہر شعر کو بتا دے گا کہ یہ شعر فلاں آیت سے ثابت ہے, فلاں حدیث میں یہ تعلیم ہے. جیسے مفتی امجد صاحب بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. اور یہ کہ ان کی تشریح اپنی ذاتی تشریح زیادہ ہوتی تھی لیکن یہ کہ وہ شعر کو ملا دیتے تھے قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث پاک سے. بہت ہی وجد آ جاتا تھا. مفتی امجد صاحب بڑے عالم ہیں ہندوستان کے, ابھی ملے بھی تھے عمرے کے سفر میں مدینہ شریف میں. بہت ہی محبت کی مجھے, بہت محبت سے ملے. محبت سے بھی جوش ممتاز بھائی کیا حال ہے. میں حیران ہوا کہ اتنے زمانہ ان سے ملاقات نہیں تھی لیکن ان کو نام بھی یاد ہے. فوراً نہیں بہت بہت محبت سے گلے لگایا. ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. تشریف کرتے تھے نا حضرت والا نے, ان سے فرمایا تھا کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کریں. پھر وہ بہت اہتمام سے چھپوائی تھی حضرت والا نے. عرفان محبت اس کا نام. اور اشعار بھی بڑے درد سے پڑھتے تھے, بہت ہی درد سے پڑھتے, روتے رہتے تھے. تو مجھ کو یاد ہے وہ نصیحت کرتے تھے تو طلباء کرام کو, تو موبائل کے خلاف جو کہتے تھے نا کہ طالب علم اور موبائل اتنا یعنی تاکید سے کہ طالب علم کا موبائل سے کیا کام, تم کو تو اللہ رسول کی باتیں پڑھنے پڑھانے سے کام ہونا چاہیے. بہت ناراض ہوتے تھے وہ طالب علموں کو موبائل رکھنے سے. وہ اس وقت تو یہ اسمارٹ فون عام نہیں ہوا تھا, سادے موبائل کو اس سے ناراض ہوتے تھے بہت سخت. ایک دوست نے مجھے کہا کہ مجھے اشعار کچھ سمجھ نہیں آتے اور نہ ہی مجھے دلچسپی ہے اشعار میں. بیت تھے حضرت والا سے تو نہیں, بیت نہیں تھے, وہ آتے تھے وہاں بیٹھے تھے, بعد میں مجھ سے بیت ہوئے. تو میں نے سوچا ان کو بیان کرنے سے بہتر ہے خاموش رہا جائیں, کوئی حرج نہیں, بس آیا کرو. دوسرے تیسرے دن کہنے لگے کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا کہ وہ اشعار میں اشعار ہی میں دل لگتا ہے. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل, پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل, پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کچھ سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا فرمایا جو ساتھ پڑھ رہے تھے اس وقت کلام, اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی کہا کرو, اس کا مطلب بتایا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری کشتی کو چلانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری کشتی کو پار لگانے والے ہیں.
کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی, میری موج غم بے سہارا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ اقدر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اقدر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اقدر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سمندر کا ساحل جب آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔
یہ آخری شعر مکتے کر رہے ہیں، یہ بھی حدیث پاک سے مستنبط ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ جو تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں جو ایمان نہیں لائے، تو یہ مثل بلل کے ہیں، تری کے ہیں، جیسے حقوق واجبہ کو نبھانا ہے، اگر تمہارے ساتھ میرا معاملہ محبت کا معاملہ ہے، حقیقی محبت کا، محبت للہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی شے ہے کہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، جو محبت آپس میں بھائیوں میں نہیں ہوتی وہ ایک سچے پیر کامل کے احباب میں، مریدوں میں، اس سے بڑھ کر وہ محبت پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد اور حقیقت یہی ہے کہ یہ محبت للحق ہے، محبت للحق، اللہ کے واسطے محبت ہے، جس میں کوئی غرض نفسانی نہیں، جس میں غرض کسی قسم کی منفعت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ کے لیے محبت کرتے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص چلا اپنے قریے سے، تو راستے میں اس کو ایک انسان نما فرشتہ ملا، فرشتہ انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا فلاں قریے میں جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے کیوں جا رہے ہو، کہ فلاں قریے میں میرا ایک دوست رہتا ہے فلاں، اس سے ملنے جا رہا ہوں، تو کیا کام ہے تم کو، کہا کہ بس اللہ کی محبت میں ملنے جا رہا ہوں، پوچھا کہ بھائی کوئی قرضہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی تجارت، کوئی مال خریدنا بیچنا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس شخص کو سنایا، خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت عجیب شے ہے، میرے شہد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس لفظ کے اندر ہی وصل ہے، محبت بغیر وصل کے محبت نہیں ہے، ملاقات، اور فرمایا کہ اس کے لفظ ہی میں ملاقات ہے، فرمایا کہ دونوں ہونٹ ملائے بغیر لفظ محبت بھی ادا نہیں ہو سکتا، آپ تو اتنے سنجیدہ ہیں جیسے کوئی بہت پیچیدہ کیس مریض کا جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور پروفیسر صاحب اس میں بہت غور و خوض فرما رہے ہیں، محبت کا لفظ ہی ایسا ہے کہ وصل کا متقاضی ہے، ملاقات اس میں ضروری ہے۔ عقیب الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نکاح ہو گیا، اب ایک آدمی ایک شہر میں ہے اور اس کی بیوی دوسرے شہر میں، ملاقات تو ہے نہیں، اولاد کیسے پیدا ہوگی، اسی طرح سے پیر سے ملاقات نہ کرنا سوائے یہ کہ کوئی انتہائی مجبوری. ایسا کوئی قصہ ہے مثلا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہ لاکھ دل جلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, لیکن ماں کی خدمت کی مجبوری کی وجہ سے صحبت نہ اٹھا سکے. اور اسی میں صحبت کی قیمت بھی معلوم ہو گئی کہ صحابی ان کو نہیں کہہ سکتے, صحابی نہیں کہہ سکتے, تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ صحبت نہیں اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لمحے کی بھی اگر صحبت مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہو جاتا ہے. تو صحبت سے صحابی ہے. جب پوچھتے تھے تو یہی کہا جاتا تھا ہاں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابی ہیں. اور فرمایا کہ خواب میں ایک لاکھ مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو صحابی نہیں بن سکتے. قیامت تک اب کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو یہ اس میں صحبت کی قیمت بھی آ گئی. اور یہ بھی آ گیا کہ اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں, تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ یمن سے مجھے بوئے خدا آ رہی ہیں, آج یمن بوئے خدا نہیں آئے, مجھے یمن سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے کہ وہ دل اللہ کے لیے جل رہا تھا, اللہ کے لیے جل رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جل رہا تھا. مگر دیکھو شریعت کی حدود و قیود ہیں کہ یہ نہیں کہ بھائی حقوق واجبہ ہیں اور چھوڑ چھاڑ کے چل دیا. حالانکہ کتنی بڑی نعمت اس زمانے کی موجود تھی, جو نعمت کا قیامت تک آنے والی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی اور آپ حیات تھے اور آپ کی صحبت کتنی قیمتی تھی. مگر حقوق واجبہ شریعت کے احکامات کس قدر اہم ہیں کہ اس کے واسطے وہ جا نہ سکے, اور جب جا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی زیارت ہوئی ان کو, اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ آئیں گے اور تم ان سے دعا کرانا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دعا کے لیے کہا. وہ اتنے مٹے ہوئے تھے کہ ان کا بھی میں کہ آپ کے لیے دعا کروں, آپ امیر المومنین. کہا کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے دعا کرانا. دیکھیے کیا قیمت ہوئی ان کی. لیکن عام حالات میں اور خاص حالات میں بھی جب تک کہ انتہائی مجبوری نہ ہو تو صحبت ہی سے نفع ہوتا ہے. اور جو آدمی مجبور ہے وہ مجبوری خدا دیکھتا ہے, تو دینے والی ذات تو منبع تو وہی ہے, تو وہ پھر آٹا فرما دیتے ہیں. لیکن دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک آدمی آ سکتا ہے لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ نہیں آتا ہے تو اس کو وہ نفع نہیں ہوگا. اور صحبت میں تواتر بھی ہو توام بھی ہو, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے عین المتحابین فیہ, کہ مجھ سے محبت رکھنے والے میری خاطر سے محبت رکھنے والے کہاں ہیں وہ لوگ, کیسی خوشی کا عالم ہوگا جو لوگ اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے اللہ کے لیے. کس قدر خوشی ہوگی کہ سب کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں بلائیں گے, عرش اعظم کے سائے میں. عین المتحابین فیہ, کہاں ہیں مجھ سے محبت رکھنے والے میری خاطر سے محبت رکھنے والے, بل متجالسین فیہ, اور صحبت اٹھانے والے ان کے ساتھ بیٹھنے والے, اور بل متزاورین فیہ, یہ بار بار آنے والے, ایک بار آ کر غائب ہو جانے والے نہیں. کیونکہ جو ایک بار آ کر چلا گیا اب جو رنگ اس پر چڑھا تھا وہ ماحول کی نظر ہو گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے اور فرماتے تھے کہ لوگوں سے میل جول میں تبلیغ میں جانے سے لوگوں سے میل جول میں جو میل کچیل دل میں آ جاتا تھا وہ خانقاہ میں جا کے میں مجھے صفائی ہو جاتی ہے اپنے شہر کے پاس جا کر. مولانا خلیل احمد سیاہن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شیخ نے فرمایا حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ان کو نسبت صحابہ حاصل ہے, نسبت صحابہ. تو دیکھیے جو بھی کام ہوا کسی سے اللہ نے کام لیا وہ کسی واسطے سے لیا, جتنے لوگ چمکے وہ اپنے کو مٹانے سے چمکے, اور مٹتا ہے آدمی کسی پیر کامل کے صحبت میں, بغیر اس کے آدمی مٹ نہیں سکتا. کوئی آدمی اپنے آپ کو کتنا بھی حقیر اور ذلیل القاب سے نواز دے لیکن وہ اس طرح مٹ نہیں سکتا, بلکہ اس میں مزید عجب اور تکبر پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے کہ وہ صورت تواضع کی ہے لیکن حقیقت میں تکبر بن جاتی ہے. کیا ہوا صاحب, ہم کیسے اپنے لیے ذلیل الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم کتنا مٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو پندار ہو گیا کہ ہم مٹ گئے, ہے نا. تو یہ صحبتوں کے بغیر مٹنا بھی نصیب نہیں ہوتا, اور وہ درد دل بھی عطا نہیں ہوتا, کیونکہ اس درد دل کا تحمل صرف دل ہی کر سکتا ہے, کاغذ نہیں کر سکتا, کتاب نہیں کر سکتی, نہ کتابوں سے نہ رازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو دل سے دل کو یہ دولت ملتی ہے, ہے نا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. ایک جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے. سینے سے سینے میں یہ بڑے بڑے بزرگوں نے جب تک کہ کسی اللہ والے اس وقت کے اللہ والے سے صحبت نہ اٹھائی اور اس وقت کے اللہ والے سے تعلق نہ کیا, کام نہ بنا, کام نہیں بنا. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا والمتظاہرین فیہا والمتبادرین فیہا. ایک قید یہ بھی ہے کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو یہ خصلتیں متجالسین اور متظاہرین اور متبادلین, تین خصلتیں ہیں. تو متجالس بھی ہو متظاہر بھی ہو, بار بار آئے اور خوب رہے ان کے پاس, حتیٰ تکونو مثلہم, یہاں تک کہ ان کے جیسا ہو جائے اور رنگ پختہ ہو جائے, رنگ پختہ ہو جائے. تو جس طرح فرمایا حضرت والا رحمہ اللہ نے کہ مرغی کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو وہ ایک زمانہ مرغی کے ساتھ رہتا ہے, ہے نا. اول تو یہ کہ فرمایا کہ مرغی کے نیچے انڈے رہتے ہیں تو مسلسل رکھنا پڑتا ہے انڈوں کو, اگر مرغی کہیں چلی جائے اور انڈے چھوڑ کے تو خراب ہو جاتے ہیں, یا انڈا کہیں چلا جائے تو خراب ہو جائے گا. تو 21 دن مسلسل مرغی کے نیچے رہتا ہے انڈا, تب اس میں سے جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے, حیات اس میں آ جاتی ہے, حیات. اور ایسی حیات آتی ہے کہ خود وہ بچہ انڈے کا چھلکا توڑ کے باہر آتا ہے, مرغی نہیں توڑتی اس کو, خود اندر سے وہ توڑ لیتا ہے نا. مارا جو ایک ہاتھ تو زندہ نہیں رہا, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریبا نہیں رہا. ایسے وہ توڑ کر نکل آتا ہے باہر. تو اب یہ سب باتیں یہی ہے نا کہ جب شعر سنتے تھے تب تو سمجھ نہیں ہوتی تھی ان کی, اب خدا تعالیٰ کی مہربانی شیخ کا فیض کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے, اب اس کی حقیقت کھلتی ہے کہ شعر کیا تھا. پہلے تو بس سن لیا, ہاں مارا جو ایک ہاتھ, کیا مطلب کیا اپنا گریبان پھاڑ لیا. مقصد یہ کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کے آگے بالکل ہی جو ہے عقل کو بالکل پیچھے کر دیا, عقل کو پیچھے کر دیا. رہے عشق میں عقل کانٹا ہے, کانٹا رہے عشق میں عقل کانٹا ہے. عقل اپنی استعمال کی کہ شیخ کو تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, اطلاع نہیں کرتے اور تجویز نہیں لیتے, اور اگر تجویز ملتی بھی ہے تو اس میں اپنی عقل کو بھی شامل کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہیں کے وہیں مٹی پہ دھرے رہتے ہیں, اڑ نہیں پاتے. اگر اڑنا ہے اور خدا تعالیٰ کو پانا ہے, منزل قرب پاتے ہیں پانا ہے, تو اپنی رائے کو فنا کرنا ضروری ہے, اپنے کو مٹانا ضروری ہے, اپنے کو فنا کرنا ضروری ہے, تب جو ہے وہ راستہ طے ہوتا ہے اور منزل قرب مل جاتی ہے. اور فرمایا کہ منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, ارے بھائی اس راستے میں تو تکلیف ہے, یہ شیخ نے جو بتایا ہے تو ہمارے پاس کا نہیں ہے, یہ اس طرح خدا نہیں ملے گا. یہی تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ثواب مل جائے گا, اللہ نہیں ملے گا. ثواب اور چیز ہے اور اللہ کا راضی ہو جانا اور چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے, تھوڑا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے. اور جس سے وہ کامل راضی ہو جائیں گے پھر اس کے کیا کہنے ہے نا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے سب, اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اور کچھ خواہش ہے کوئی چیز, جنتی کہیں گے اللہ اتنی نعمتیں ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں اور ایسی عجیب عجیب نعمتیں ہیں جو تصور میں بھی نہیں تھی, اور کیا چاہیے ہوا اس کے علاوہ, وہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تم کو ایک بہت بڑی خوشخبری ہم ابھی دیتے ہیں, ایک بہت بڑی نعمت ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے, ہمیشہ تم سے راضی رہیں گے. یہ سن کر جنت میں تو خوشی کی انتہا نہ رہے گی. تو اللہ کا راضی ہو جانا اور چیز ہے اور ثواب اور چیز ہے. تو ثواب تو مل جائے گا, لیکن اگر اللہ کو پانا ہے, وصل جسے کہتے ہیں اللہ کو پانا, یہ اللہ ہمارے ہو گئے اور ہم اللہ کے ہو گئے, خاص ہو گئے, ولیجہ ہو گئے. ولیجہ مناجات مقبول میں ہے نا, تو اے اللہ ہمیں اپنا ولیجہ بنا لے. ولیجہ کہتے ہیں کہ جو خاص درباری ہے جس کو کوئی گیٹ پاس کی ضرورت نہیں ہے, تلاشی کی ضرورت نہیں ہے, اور اندر سے احکامات کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں اور حجر مبارکہ میں بعض اصحاب کو کھلی اجازت تھی کہ جب چاہے آ سکتے ہیں. تو اللہ ہمیں ایسا ولیجہ بنا لے کہ آپ کے در ہم خاص درباریوں میں سے ہو جائیں, خاص الخواص میں سے ہو جائیں, جن کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, آتے جاتے رہتے ہیں, توافون رہتے ہیں. تو یہ چیز اور ہے. یہ چیز جب ہی حاصل ہوتی ہے جب ایک مدت اس میں رہے اور اندر روحانی حیات پیدا ہو جائے, روحانی بلوغ پیدا ہو جائے, زندگی مل جائے, روحانی حیات پیدا ہو جائے کہ اب جو ہے خواجہ عاجز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم الامت سے عرض کیا کہ جب بندہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے. حاکم الامت نے فرمایا کہ بھئی جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ میں بالغ ہو گیا یا نہیں, تو آپ خود ہی پتہ چل گیا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. تو صاحب جب نسبت عطا ہوتی ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نسبت عطا ہو گئی. علامت کیا ہے کہ آپ گناہ کرنا بھی چاہیں گناہ راس نہیں آتا, اب گناہ کی طرف دیکھے سے بھی ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے خوف آتا ہے, فضول باتوں سے, فضول کاموں سے, فضول اعمال سے اور غفلت سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے, اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. یہ صاحب نسبت ہے. اور اب نسبت میں ترقی مطلوب ہے, تو ترقی جو راستہ جو سلوک کا راستہ ہے وہ ایک دن طے ہو جاتا ہے, اس میں کامل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات میں جو سیر اللہ ہے, سیر اللہ وہ لامحدود ہے, وہ لامحدود ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں, کیونکہ ولم یکن لہ کفوا, اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے, کوئی مثل نہیں ہے, کوئی مثال نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی, نہ اس کی صفات کی, کسی قسم کی مثال نہیں دے سکتے. تو سیر اللہ لامحدود ہے. تو یہ مقام پانے کے لیے کسی کامل کی صحبت لازم ہے, یہی نص قطعی سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادق سے تقوی لوگوں کی صحبت میں رہو, اور اتنا رہو کہ ان جیسے ہی ہو جاؤ, ان جیسے اخلاق, ان جیسا کردار, ان کے جیسا درد دل, ان کے جیسا ٹوٹا ہوا دل, ٹوٹا ہوا دل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا عند المنکسرۃ قلوب, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. کیا بات ہے کہ اتنے بڑے احکم الحاکمین, اتنے عظیم و شان ذات کو پسند ہے تو بڑا محل پسند ہونا چاہیے تھا,
ذرا نقشہ ہونا چاہیے تھا اس کا، ذرا شان و شوکت ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا بات ہے، یہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی شان و شوکت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ان کو بندے کا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے، جو ان کی خاطر سے ٹوٹا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں کیوں یوں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے، ایسا پیار کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل، گناہوں سے بچنے سے جو دل ٹوٹتا ہے اور غم آتا ہے، دین کے راستے میں لوگوں کی ملامت سننے سے جو دل ٹوٹتا ہے، بعض صالحین اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے میں چلے ہیں تو یہ کیا ہمارے ساتھ مسائل شروع ہو گئے، لوگ ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر، باتیں بنا رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، تو جس نے ملامت کی پرواہ کی تو میرے دوست وہ نہیں چل سکے گا راستے میں، ان ملامتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمَ، یہ ہمارے جو عاشق ہیں سچے عاشق وہ لوگوں کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ لومات لائمین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لوگ تو بہت باتیں بناتے ہیں تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے یہ تو کہ بھائی جس کو دیکھو ہنس رہا ہے، خاندان میں باتیں بن رہی ہیں، وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، تو لومات لائمین کے بجائے اللہ تعالیٰ نے لومت لائم واحد کا صیغہ کیوں بیان فرمایا، کہ ہمارے عاشقین کے لیے تمام جہان کی ملامت مثل واحد ملامت کیا ہے، ایک ملامت، یعنی اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے کہ یہ مرنے والے ہیں، یہ قبروں میں جانے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ان کی باتیں بنانے سے بھلا ہماری کون سی عزت کٹ جائے گی، ہاں اللہ کے دربار میں جو ہماری قیمت ہے وہ ہے ہماری قیمت، کہ جس غلام کی قیمت مالک لگائے، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ یہ لوگ سب غلام ہیں اللہ کے، تو غلام غلام کی تعریف کریں، ایک لاکھ غلام غلام کی تعریف کریں وہ تعریف بھی غلامی ہے، اور اگر مالک غلام کی تعریف کرے پھر وہ تعریف قیمتی ہے، وہ قیمتی تعریف ہے، وہ بندہ قیمتی ہو جائے گا، وہ غلام قیمتی ہو جائے گا، غرض یہ کہ میرے دوستو خدا تعالیٰ کی یہ محبت ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں بلایا جائے گا اسی شخص کو، اعزاز یا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے محبت رکھتے تھے دنیا کے اندر، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی جو لوگ مولویوں سے بھاگتے ہیں، صوفیوں اولیاء اللہ سے بھاگتے ہیں، تو لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی والے کو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مولوی صاحب کوئی نیک آدمی کان میں اذان دے دے تاکہ اولاد جو ہے وہ نیک بنے، اور جنازہ پڑھواتے ہیں تو مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس طرح یہاں مولویوں سے جان نہیں چھٹے گی کہیں نہ کہیں پھنسو گے، وہاں بھی پھنس جاؤ گے خدا نہ خواستہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتلا دیا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا استحقاق اور دخول اولی جنت میں نصیب فرمائے اور اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، تو فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہوں، پہلے میرے نیک بند، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے، پہلے میرے نیک بندوں میں اولیاء اللہ میں شامل، ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، پھر جو ہے بڑی شان سے تم جنت میں اچھلتے کودتے چلے جاؤ، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا مولویوں کو اللہ والوں کو، وہاں بھی جو ہے آپ کی خلاصی نہیں ہے بغیر ان کے، جنت میں جانا انہی کے اعزاز میں ہوگا، ان کی سفارش پہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، اور ایک ایک ولی ستر ستر ہزار کو لے کے جائے گا جنت میں، ابھی ستر ہزار کی جو یہ تعداد ہوتی ہے یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک ولی ستر ہزار کو لے جائے گا تو اتنے اولیاء تو نہیں ہوتے دنیا میں، اولیاء تو کم ہوتے ہیں اور مخلوق اتنی پیدا ہوتی ہیں، تو ستر ستر ہزار کے بعد باقی کا کیا ہوگا، مگر جب یہ حدیث شریف پر پڑھی مشکات شریف تو معلوم ہوا تشریحات کے اندر کہ یہ کثرت یہ صیغہ جو آتا ہے ستر ہزار اور جو ہے وہ ستر سے زائد مرتبہ، اس قسم کے جو تعداد آتی ہے وہ تحریف کے لیے نہیں آتی، تقسیم کے لیے آتی ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے احباب کو لے جائے گا, سفارش کرا کے لے جائے گا. تو یہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی شے ہے جو, اور اس کی خاصیت ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہوتے, مرتد نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے جو شیخ کسی نے کہا ہے بزرگ نے, کہ جب زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت دے دیا, جس کو حکیم الامت نے اور بہا کر ارشاد فرمایا ہے کہ جب زمانے صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال طاعت دے دیا. فرمایا کہ شاعر نے کم کہا ہے کہ سو سال کی دیر یا, ذرا غور تو کریں, دیر یا عبادت یعنی جو قبول قبول ہے اس سے بھی افضل جو ہے وہ یہ ہے صحبت اولیاء میں کچھ مدت رہنا. تو وجہ یہی بیان فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے, اور اس تاثیر کی وجہ سے وہ ارتداد سے محفوظ ہو جاتے ہیں, دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے تھے. تو وجہ اس کی بنیاد بھی محبت سے محبت, کیونکہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکے. اور اس کی دلیل بھی ہمارے شیخ رحم اللہ نے قرآن پاک سے دی ہے, مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, یا اگر تم دین سے پھر جاؤ گے, اپنے دین سے کوئی شخص پھر جائے گا, اسلام سے پھر جائے گا, تو فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, عن قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ اقوام نہیں فرمایا اقوام, بلکہ قوم فرمایا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے جو بھی محبت رکھتا ہے وہ مثل ایک قوم کے ہے, کالا ہو گورا ہو, اور کسی زبان کا ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو, کسی برادری کا ہو, سب ایک قوم ہے اللہ کی محبت. اسی لیے حضرت بارا نے یہ شعر فرمایا کہ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں, یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں. یہ اس شاخ کون ہے؟ دنیا داری, دنیا والے, دنیا کے لیے محبت رکھنے والے, اغراض نفسانیہ کے لیے محبت رکھنے والے. تو یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں, حسد اور دشمنی ان میں ہوتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہم لیں گے, وہ کہتے نہیں یہ ہمارا ہے, آپس میں لڑائی قتل غارت گری بھی ہو جاتی ہے. تو یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اور شاخ میں, عشق مولا لیکن یہ تہمت بد سے بری, یہ اس تہمت بد سے عشق مولا بری ہے. آپس میں اللہ کے لیے جو محبت رکھتے ہیں آپس میں بہت ہی محبت سے رہتے ہیں. یہی عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر وہ محبت ہوتی ہے, ایسی محبت ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے کہ کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو. تو اقوام نہیں فرمایا بلکہ قوم فرمایا کہ اللہ کے عاشق سب ایک قوم ہوتے ہیں, ان میں آپس میں ایسی محبت ہوتی ہے جیسے بھائیوں سے بھی بڑھ کر محبت ہوتی ہے, کسی رنگ کا ہو کسی. ہمارے اطوال رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر ماشاءاللہ ہم نے یہ سب چیز دیکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کے, سندھ کے اور سرحد کے, پورے ملک کے صوبے سے, صوبوں سے ہر قسم کے لوگ, غیر عالم, عالم لوگ اور کالے اور گورے, اور بین الاقوامی لوگوں کو بھی دیکھا کہ کہاں کہاں سے لوگ کھینچ کھینچ کے ہمارے شیخ رحم اللہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور صحبت میں رہا کرتے تھے. تو یہی تھا کہ آپس میں ایسی محبت ہوتی تھی, اور ایسی حضرت والا کی محبت کا فیضان تھا کہ نائجیریا کے ایک ابراہیم تھے, وہ یہاں آتے تھے ٹریننگ کے لیے, نیوی کی ٹریننگ کے لیے. تو وہ آتے تھے ہمارے حضرت والا کی مجلس میں. تو ایک مرتبہ جب وہ آئے تو حضرت والا خاموش تھے اور ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے بلڈنگ میں عورتوں کے لیے پردے سے انتظام تھا. جب وہ آ گئے تو سلام دعا کر کے بیٹھ گئے, حضرت والا کے چشم مبارک سے آنسو جاری تھے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اثر ان کے آنے سے حضرت والا کے مزاج مبارک میں یہ اثر آیا ہے کہ وہ بہت محبت فرما رہے ہیں ان سے. تو بعد میں ہمارے گھر والے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فلاں وقت میں کیا بات تھی کہ ہم سب عورتیں رو رہے تھے, کیا بات تھی, کچھ خاص خاموشی تھی تو ہم کیوں رو رہے تھے, ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. یہ فیضان محبت ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے. جو طالب ہوتا ہے, طالب محبت ہوتا ہے, اور طالب صادق ہوتا ہے, اس کو خدا تعالیٰ ایسا فیضان محبت پہنچاتے ہیں. ایسے وہ کہہ رہے کہ بھائی ہم کیوں بول رہے تھے ہمیں پتہ نہیں. میں بتایا کہ بھائی وہ اس طرح سے آئے تھے بالکل کالے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بالکل کالے. تو مگر حضرت والا رو رہے تھے, اور ایک اور بھی آتے تھے مولانا موسیٰ, وہ تو زولو تھے افریقہ کے, اور وہ ٹک ٹک کر کے کچھ زبان اس طرح بولتے ان کی زبان, ذرا سا حضرت والا کو خوش کرنے کے لیے اور ٹک ٹک کر کے آواز نکالتے تھے, ان کی زبان یہی ہے ٹک ٹک کر کے وہ بولتے تھے, حضرت والا خوش ہوتے تھے. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ کالا ہے لیکن اس کا دل اجالا ہے, جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. تو یہ محبت ایسی چیز ہے للہ, محبت للہ, جس میں کوئی غرض نہیں کہ ہم کو یہاں سے پیسہ ملے گا یا ہماری کوئی یہاں سفارش ہوگی یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جسمانی نفسانی غرض ہوگی, بلکہ صرف محبت للہ ہے, اس کی یہ قیمت ہے میرے دوستوں. تو یہ جب تک کہ کسی پیر کامل کی صحبت نہ ہوگی تب تک یہ چیز ممکن نہیں ہے. ثواب ملے گا اللہ نہ ملے گا, وصل اللہ نہ ملے گا. تو یہ اس دولت کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے مجاہدہ بھی کرنا چاہیے, اس کے لیے قربانی بھی دینی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام لوازم جو محبت کے لیے ہیں متجالس بھی ہونا چاہیے, متضاور بھی ہونا چاہیے, متبادل بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ محبت جو اختیاری کام ہے وہ کرنے پر نوازشات ہو جاتی ہیں, جس کو ہم از خود اپنی محنت سے پا نہیں سکتے, اور اس کو مانگنے سے مل جاتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ہمیشہ دعا فرمائی کہ اللہ ہم کو جذب فرما لیجیے, کیونکہ بغیر جذب کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. جذب مانے کھینچ لینا, جب تک اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں نہ کھینچے تو یہ راہ لامحدود راستہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا یہ طے نہیں ہو سکتا. اسی پہ ایک میزان ایک قصہ ایک آیت سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص بالکل انتہائی سادہ مزاج کا تھا, اس نے کہیں سن لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں, تو بیچارہ تنہائی میں درخت کے نیچے بیٹھ کر روتا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے کھینچ لیجئے, مجھے کھینچ لیجئے. ایک مسخرے کو مسخری سوجی اس نے سنا, تو ایک دن اس کے آنے سے پہلے ایک موٹا سا رسہ لے کے وہ اوپر درخت پہ بیٹھ گیا اور کھندا اس میں بنایا ایک سرے نے. اب جب یہ آیا تو آ کے اس نے وہی اپنا رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے کھینچ لیجئے, مجھے اپنا بنا لیجئے. تو اوپر سے یہ رسی ڈالتا ہے پھندا اور بھاری آواز بنا کر کہتا ہے کہ اے مزدور یہ پھندا اپنے گردن میں ڈالو ہم تجھے کھینچ لیتے ہیں. بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو کام بن گیا, وہ گلے میں وہ رسی ڈال دی اور جو ہے وہ اوپر سے جو اس نے کھینچنا شروع کیا تو اب وہ حلق بند ہوا, سانس بند ہوا, پھر آنکھیں ابلنے لگ گئیں. تو کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے, ہمیں جذب نہ کیجئے, ہمیں نہیں پتا رہے کہ اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ مسئلہ ڈال دیا تو اس نے چھوڑ دیا, بعد میں اس درخت کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. تو غرض یہ کہ راستہ اللہ تعالیٰ کے جذب کا ہے میرے دوستوں, اور جذب کے لیے ان اعمال کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے اور وہ اعمال بھی ہمیں نصیب فرما دے جو اولیاء صدیقین کے اعمال ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ہے نا, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی. بعض لوگ شاید کو بتائے ہوا ذکر نہیں کرتے اور اطلاع بھی نہیں کرتے, کام نہیں بنے گا. میرے شیخ نے فرمایا کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ایک گویا کے حل چلتا ہے دل کی زمین پر, اللہ 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 ایک چوٹ لگ رہی ہے دل پر اگر دل سے ذکر کرے. اب ایک آدمی رچ رہا ہے بس, دھیان کہیں اور ہے اور کام کے وہ کہیں اور مشغول ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے, لیکن ایک آدمی دل سے اللہ اللہ کر رہا ہے, جیسا کہ ہمارے شیخ نے بتلایا کہ بھائی اللہ اللہ کرو تو اس تصور سے کرو کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے, ایک زبان دل میں بھی ہے, دونوں سے اللہ نکل رہا ہے. اس دھیان سے ذکر کرو, اس کا نفع ہزار دفعہ اللہ اللہ کرنے سے زیادہ ہے. تو اگر طریقے سے ذکر کریں, اور ساتھ میں یہ کہ ضروری ہے کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو. بعض لوگ ذکر کو اہمیت دیتے ہیں, اللہ اللہ کرنے کو تو اہمیت دیتے ہیں, مگر تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے, جو کہ اس سے بڑی چیز ہے, اس سے اہم چیز ہے. اس سے بڑی کیا دولت ہے کلام الہی کو پڑھنا میرے دوست, کیا دولت ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس میں, تلاوت کلام پاک میں کیا لطف ہے. اور تو نماز کو جماعت چھوٹ گئی لیکن ذکر کو ایسی اہمیت دی ہے کہ بھائی آج سارا کام ہو گیا, جماعتیں تو چھوڑ دی, نماز کو قضا ہو گئی, اچھی طرح وضو نہیں کیا اور بھاگا دوڑی میں بس نکلے بھاگے, سلام پھیرتے نکل کے بھاگے, پورا کام یہ کیا ہے. تو فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو تب پھر آپ ذکر کو نفل دیکھیے ان شاء اللہ تعالی. تو گناہوں سے اجتناب ہو, اگر گناہ کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو قلب پہ تو ظلمت بھری ہوئی ہے, گندگی بھری ہوئی ہے, ولادت بھری ہوئی ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. اگر غیر حق کو نہ نکالا اور گناہوں کے اندر ابتلا ہے اور دل میں اندھیرا ہے اور دل میں نجاست اور اس کی بدبو بھری ہوئی ہے, اللہ کا پاک نام لینے سے وہ بات نہیں ہوگی. تو گناہوں سے اجتناب, خصوصاً نظر کی حفاظت, نظر کی حفاظت, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس بارے. اگر دل کی حفاظت نصیب نہیں ہے میرے دوستو تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ دل کی نگہبانی کرنا یہ اللہ کے عاشقوں کا کام ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے دل کی نگرانی. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس نہ رہنا, یہ ہر وقت دل کی نگرانی ہے, یہ ہے عارفین کا کام, عاشقین کا کام دل کی نگرانی. تو اس طریقے سے دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے اللہ کا نام لیں. حضرت شاہ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت حضرت نے بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ اپنی گدڑی کو سی رہے تھے دریا کنارے اور دیکھا کہ وہاں جو پل بنا ہوا تھا دریا پار کرنے والا, اس پل کے اوپر سے کوئی آدمی گر گیا, جھک رہا تھا کچھ دیکھنے کو گر گیا اور یہ دیکھ رہے تھے. اچانک انہوں نے اس کو جیسے گرتے دیکھا کہا اللہ, ان کے دل سے نکلا اللہ. تو اسی وقت وہ معلق ہو گیا وہ آدمی ہوا کے اندر اور فوراً دوڑ کر لوگوں نے اس کو اٹھا لیا نکال لیا. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ یہ غیر اللہ سے دل پاک تھا, جو دل جس دل میں سوا اللہ کے کچھ نہ تھا, جو اس دل سے اللہ کا وہی اس میں اعظم بن جاتا ہے, اس میں اعظم بن جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. اسی طرح تو ایک مزاح فرماتے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ دریا میں ڈوبنے لگا, سیدھا سادہ سترا تیر نہ جانتا نہ تھا, تو چلانے لگا یہ لوگوں, اس نے کہا کہ میں تو بالکل حقیقت نہ آدمی ہوں, کیا ترکیب استعمال کروں ورنہ لوگ مجھے بچائیں گے نہیں, دوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا یہ لوگوں جلدی کرو, نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے, نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو لوگ پھر فوراً دوڑے, بھائی کیا نبی کا بیٹا, اب جو نکالا, ارے تو فتو ہے اپنے گاؤں کا. اس نے کہا کہ ہاں کیا ہوا, کیا تم آدم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہو؟ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں, نبی کا بیٹا ہوں. جان بچانے کے لوگ کیسی ترکیبیں استعمال کر لیتے ہیں. غرض یہ کہ میرے دوستو دل کو خالی کرنا تب لطف ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ دل کو خالی کرو, کسی اللہ والے سے تعلق کر کے غیر اللہ کو نکلواؤ, تو پھر جب تم اللہ کہو گے تو یہ سارا زمین و آسمان کا جو خلا ہے شربت ایمان افزا سے بھرا ہوا معلوم ہوگا. روح افزا کیا بھیجتا ہے نا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دل سے اللہ والے جو اللہ کہتے ہیں اس میں ان کو وہ لطف آتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا لطف نصیب فرمائے, اپنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مقام اور ایسا قرب اپنا نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی یہ لطف حاصل ہو. کہ فرماتے تھے کہ جب اللہ والے اللہ کہتے ہیں تو خالق لذات کائنات, یعنی تمام کائنات کی لذات, تمام مرغوں کے کباب اور تمام مرغ مسلم کی لذت اور تمام سیبوں کا مزہ اور تمام دنیا کے انگوروں کے رس کا مزہ, وہ سب کو سب ایک کیپسول میں گویا دل کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو کہ جب خالق کائنات دل میں آ جائے, ہے نا. تو خالق لذات کائنات کا نام لینا, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لطف کے ساتھ اپنا نام کی لذت نصیب فرمائے کہ آپ اللہ کہیں تو ہمیں بھی یہ مزہ ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھائی مرتے مرتے تو اللہ والا بن ہی جائے گا انشاءاللہ, کہ اللہ والوں سے تعلق ہے اور آتا جاتا ہے, تعلق رکھتا ہے. لیکن بھائی یہ لطف زندگی میں مانگو کہ اللہ مرنے سے بہت پہلے ابھی ہمیں وہ لطف نصیب فرما دیں, وہ تعلق ہمیں نصیب فرما دیں, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اولیاء اللہ کی زندگی کیسے گزرتی ہے, کیسے گزرتی ہے, کیا لطف وہ اٹھاتے ہیں. اور فرمائے کہ اولیاء اللہ ہی حقیقت میں زندگی دنیاوی زندگی کا بھی لطف اولیاء اللہ ہی کو آتا ہے. دنیا دار تو کھاتا ہے, ہزاروں ٹینشن میں کھاتا ہے, پریشانی ہے, اور دل کے اندر کیا کیا اس کے الجھنیں موجود ہیں, کھانے کا بھی بیچارے کو لطف نہیں آتا. اور اولیاء اللہ کھاتے ہیں, کیا مزہ لیتے ہیں, لطف لیتے ہیں, کچھ کچھ اس کا اظہار ہو بھی جاتا ہے, اگرچہ اصل مزہ تو ان کا دل اٹھاتا ہے. کہ حضرت شاہ حضرت غنی صاحب پھول پوجے رحمۃ اللہ علیہ ارہر کی دال روٹ فرما رہے تھے, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ میاں اختر مجھے اس دال میں قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. اب ہمارے حضرت نے پوچھا کہ حضرت یہ تو ارہر کی دال ہے, اس میں کیسے مزہ قورمہ بریانی کا آپ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو یہ لقمہ جو ہے, یہ رزق جو ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. یہ ہاتھ جو ہے اس میں طاقت کس کی کار فرما ہے؟ تو اسی اللہ نے دی ہے. اور یہ منہ تک ہاتھ جا رہا ہے, اور لذت کے تار جو زبان کے اندر ہے وہ, اور حلق میں یہ نگل رہے ہیں, یہ سب کس کی طاقت کار فرما ہے, کس کی عطا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. تو جس طرح فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو قورمہ بریانی کھلائے, اور اپنی ماں اپنے بچے کو سوکھی روٹی کھلا رہی ہے, تو تن کو کون سی روٹی لگتی ہے؟ اپنی ماں کا دیا ہوا لگتا ہے نا, اپنی ماں کا دیا ہوا لگتا ہے. تو وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے کھلا رہے ہیں, تو قورمہ بریانی کا مزہ کیوں نہ آئے گا اس میں, ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا تعلق نصیب فرمائے, ایسی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. سارا جہاں ناراض ہو, پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. کام کر کے تو دیکھیں, جیسا بتایا جائے ویسے کر کے دیکھیں, تب بات بنے گی انشاءاللہ. بات نہ بنے پھر کہنا بھائی یہ میری تو باتیں نہیں ہیں, میرے بزرگوں کی باتیں ہیں, اور ان کی باتیں نہیں ان کے بزرگوں کی باتیں ہیں, اور ان کی باتیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, اور ان کی کیا باتیں ہیں؟ اللہ کی باتیں ہیں, ہے نا؟ اسی میں جو ہے ہماری بھلائی ہے, اسی میں خیریت ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہماری قیمت ہے, ہے نا؟ وہ آدمی جانور سے بھی بدتر ہے جو خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ فقال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا گیا کہ کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی, اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے. اور اگر بھلائی اور برائی برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے, اور یہ صورت نادر ہے. یعنی ایسا کم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں برابر ہوں, یا تو خیر بڑی ہوئی ہوگی یا خدا نہ خواستہ شر بڑی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, معاشرت کی چند سنتوں میں سے ہے کہ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ, دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہو یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے غزوات کے بیان میں, اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے حدم کا قصہ ہوا. وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک بڑا مفسد قوم خزرج سے تھا اور کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا. پہلے تو آپ کی خبر نبوت کی بیان کیا کرتا تھا, جب آپ مدینہ پہنچے مارے حسد کے مسلمان نہ ہوا اور عداوت میں سرگرم رہتا. بعد غزوہ بدر کے مدینہ سے بھاگ کر قریش سے جا ملا, احد میں آیا تھا, پھر روم کو چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ پر چڑھا لاوے. جب یہ صورت بھی نہ بنی, مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنا دیں, وہ جگہ مشورے کی ہوگی. وہ سفر تبوک سے پہلے مسجد قبا کے متصل بنوا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدعی ہوئے کہ آپ اس میں چل کر نماز پڑھ لیں. مطلب یہ تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت جہاد کو جاتا ہوں, بعد معاودت دیکھا جائے گا. بعد معاودت پھر استدعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر پر مطلع فرمایا اور یہ آیتیں نازل فرمائیں, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا الى آیا, آپ نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا ڈالا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم, ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إلى العالمين مارك نوكم عفر مديدية يا الله اشتب جو غفلت کی گناہوں میں ابتلا ہوا اللہ چھوٹے بڑے جان کے کیے انجانے کیے چھپ کر کیے اعلانیہ کیے. الہ العالمین آپ تمام گناہوں کو جانتے ہیں, اے اللہ آپ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے بالکل معاف فرما دیجئے. اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے, ہماری اولادوں کو جلد فرما لیجئے, ہمارے آنے والی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی جلد کا فیصلہ فرما دیجئے, اور ہم سب کو اعمال اولیاء صدیقین عطا فرما دیجئے اور مقام اولیاء صدیقین بھی عطا فرما دیجئے. الہ العالمین منتہائے اولیاء صدیقین ہم سب کو عطا فرما دے, ہماری اولادوں کو عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تمام گناہوں سے, ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ تمام اسلامی ممالک میں شریعت اور سنت پر اتحاد نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے طریقۂ قابل عطا فرما دے. اے اللہ اپنے قابل کا طریق عطا فرما دے, اس پر خوب جمع دے, استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت و معرفت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کا خاتمہ فرما, مہنگائی کا خاتمہ فرما. اے اللہ سود اور رشوت سے ہمارے ملک کی معیشت کو بالکل پاک فرما دے. اے اللہ سود و سودی معیشت سے اور رشوتوں سے اللہ بالکل پاک فرما دے. اے اللہ سودی معیشت اور رشوتوں سے بالکل پاک فرما دے. عدل و انصاف نصیب فرما دے. اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما دے, خشیت والے حکمران نصیب فرما دے, ملک پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ تمام برادر اسلامی ممالک میں اے اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ بدنی تمام دنیا سے بدنی کو ختم فرما دے, اور تمام عالم اسلام کو خصوصاً انتہائی مضبوط بنا دے, اور دشمنوں کے خلاف شیشا پلائی ہوئی دیوار بنا دے. اللہم اللہ بین قلوب المؤمنین واصلحهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوک وعدوهم الہ الحق الہ العالمین. جو بھی دشمن ہیں اے اللہ ہم تو دوست دشمن کی آج تمیز بھی نہیں کر پا رہے. اے اللہ آپ کے سارا علم میں ہے. اے اللہ جو دشمن ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ ان کو ہدایت دے دے, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں. اللہ جس طرح مسلمانوں میں خون ریزی کر رہے ہیں اور معصوموں کو کی جان لے رہے ہیں اور بے دردی سے جو ہے بمباری کر رہے ہیں اور ان کی جانیں لے رہے ہیں, اللہ تمام دشمنوں کو چن چن کر ہلاک کر دے, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, ان کے اسلحوں میں آگ لگا دے, ان کے اسلحوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دے. اللہ ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دے, زبردست پھوٹ ڈال دے, نفرت ڈال دے, ان کو آپس میں لڑوا مروا دے. اور اللہ ان پر دردناک عذاب نازل فرما. اللہ ان کو بالکل شکست خوردہ کر دے, ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹا دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹا دے, ان کے مکر کے ٹاٹ میں آگ لگا دے. اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما, اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما, اور اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت مودت اور اتفاق سے رہنا نصیب فرما. اللہ ہم سب کو دین عطا فرما دے. یا اللہ دین کی دولت عطا فرما دے, دین کی چاکری نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.